ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت کا عرفانی علمی روحانی بیان سے ہم مستفیض ہوئے اور ہمارے مہمان مقرر کا تعارف بھی حضرت نے بہت بہترین انداز میں بخوبی آپ حضرات کو سنا دیا. اب مزید مجھ فقیر کی کیا مجال, بس بلا تاخیر آپ حضرات سے خطیب نکتہ دان عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت حضرت علامہ سید محمد حسین احمد مدنی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ کھلائیں گے اس چمن میں تازہ گلاب سید حسین احمد, کھلائیں گے اس چمن میں تازہ گلاب سید حسین احمد, کریں گے تقریب عرس سے خطاب سید حسین احمد, بیان علمی نکات سے یہ کریں گے ایمان تازہ سب کا, اٹھائیں گے نور علم سے اب حجاب سید حسین احمد, ہوئی گزشتہ برس بھی آمد, ہوئی گزشتہ برس بھی آمد, شرف انہوں نے پھر آج بخشا, کریں گے آج تقریر پھر لاجواب سید حسین احمد, بڑے ادب سے ہے یہ گزارش کے آئیں علمی ضیا بکھیرے, بلند عالم خطیب دورہ جناب سید حسین احمد. نعروں سے استقبال کریں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے غوثیہ, علماء اہل سنت فیض رضا, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده 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 لا شريك له لا شريك له لا نظیر له لا وزیر له لا مثل له لا مثیل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تخزني إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت استاذ العلماء سراج الفقہا حضرت علامہ محمد محسن فیضی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز و الاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم عرس مبارک میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں اپنے آج کے میزبانوں کا اور ان کے رفقاء کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی شان و رفعت کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے. احباب ذی وقار، میرے بارے میں محترم المقام جناب فیضی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ان کا اپنا حسن خیال ہے، ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، وگرنہ میری اوقات تو بس اتنی ہے کہ اس وقت آج کے اس پنڈال کے اندر اسٹیج پر اور میرے سامنے جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف فرما ہیں میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہوں. من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے زیب عنوان بنایا ہے، قبل اس کے کہ میں اس کا متن اور اس کی ٹرانسلیشن جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، میں اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا انتہائی ضروری سمجھوں گا وہ جو تپتی ہوئی دوپہر میں جماعت اہل سنت کے سروں پر ایک سائبان رحمت تھے. وہ جن کا لہجہ جن کی گفتگو جماعت اہل سنت کے ہر پیر و جوان کے دلوں کو گرما دیتی تھی، وہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ عالم اسلام کے اندر جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے اور جماعت اہل سنت کے اتحاد کے لیے، جماعت اہل سنت کے فروغ کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے درمیان گزارا، میری مراد ہے جناب سید تراب الحق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ ان کی مرقد ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے بچھڑ جانے کے بعد دن جتنے دل افسردہ ہوئے، جتنی آنکھیں اشکبار ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اب صدیوں تک تلاش کرتے رہیں گے لیکن پھر شاید دوبارہ ہمیں ایسی شخصیت نہ مل سکے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی میں جس مشن کو لے کر وہ چلے تھے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مشن کو زندہ رکھیں اور مسلک اہل سنت کے کاز کی خاطر, جماعت اہل سنت کے مقصد کی خاطر کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں اور اسی ڈگر پر چلتے رہیں. انشاءاللہ منزل آج بھی ہماری مدینہ ہے, منزل کل بھی ہماری مدینہ ہوگی. آج کی یہ بزم جن کے نام نامی اس میں گرامی پر سجائی گئی ہے, وہ نام نامی اس میں گرامی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سینکڑوں موضوعات پر جب ان کا قلم چلا تو سیاہی کم پڑ گئی, کاغذ کم پڑ گئے, لیکن دلائل کی دنیا میں وہ ایک نام جس کو اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہمیں کئی برس کی سٹرگل کے بعد, محنت کے بعد اتنی تسلی نہیں ہوئی تھی فلاں فلاں مسئلے میں, جو اعلی حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیفات کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوئی ہے. اس سلسلے میں بیشتر نام ہیں, مجھ سے بیشتر میری جماعت اہل سنت کے قد آور علماء نے آپ کے سامنے اعلی حضرت کی شخصیت کا جائزہ پیش کیا ہوگا. میں تو اعلی حضرت کو دیکھتا ہوں تو ایک محدث بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, فقیہ کے روپ میں دیکھتا ہوں تو فقہائے بر صغیر ان کے سامنے جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس قسم کے دقیق مسائل پر اعلی حضرت کی نظر جاتی ہے اور مشکل سے مشکل تر معاملے کو وہ بالکل سادہ اور آسان لفظوں میں لوگوں کے قلوب و اذہان تک پہنچا دیتے ہیں. اس سلسلے میں ان کی معرکت الآراء کتب جو ہیں وہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ جماعت اہل سنت کے عوام اور علماء ان کا مطالعہ کریں. اعلی حضرت فاضل بریلی کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو جہاں پر وہ ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ, بہت بڑے مصنف, بہت بڑے استاد, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے خطیب کی صورت میں نظر آتے ہیں, وہیں اگر ہم ان کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عاشق صادق کے روپ میں دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں صدیوں میں فقط ایک منفرد نام نظر آتا ہے اور وہ نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے اشعار کی صورت میں آپ کو دیکھ لیں یا اس دور کے اندر جتنے بھی مخالفین تھے عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی زبان کھلی تو اعلی حضرت نے اس کا محاسبہ کیا, اگر کوئی تحریر معارض وجود میں آئی تو اعلی حضرت نے اس انداز میں اس کا رد کیا کہ جس کا جواب آج تک فریق مخالف سے بننا پڑا. آج بر صغیر کے اندر ہی نہیں بلکہ چونکہ مجھے فارن کنٹری میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں کئی ایسے نام آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ کئی ایسے انگریز مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے اس دور کے اندر اسلام کو جب بھی سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں اور کوئی نام نظر نہیں آیا، ایک ہی نام ہمارے سامنے تھا، تاجدار بریلی کا، امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو فکر جو اعلی حضرت نے پیش کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں، جو آج جماعت اہل سنت کے لیے ایک امتیاز اور ایک انفرادیت کی ضمانت بن چکا ہے، وہ معاملہ یا وہ عقیدہ، کہ آج ہم بھی پھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کو جب ہم پڑھیں تو پڑھتے ہوئے اعلی حضرت کا وہ جذبہ، اعلی حضرت کا وہ شوق، اعلی حضرت کا وہ علمی انداز ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہمیں قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر جو ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور قرآن پاک کی ہر سورت میں سورت مصطفی نظر آتی ہے، اس کے چند پہلو، اعلی حضرت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی فکر کو مزید اجاگر کرنے کے لیے میں جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بہت صدیاں بیت گئیں جب اس دھرتی پر ایک ایسی شخصیت نے قدم رکھا جن کی وفات ضرب المثل بن گئی، تسلیم و رضا کے پیکر تھے وہ، اور انہوں نے مختلف مراحل میں جو عشق اور وفا کے حوالے سے کام کیا، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا تو یہ غلط ہوگا، بلکہ وہ نام لوں گا تو آپ خود یہ تسلیم کریں گے کہ انہوں نے تاریخ میں نیا باب نہیں رقم کیا بلکہ عشق و وفا کے حوالے سے ایک نئی پوری تاریخ رقم کر ڈالی۔ وہ نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو، مختصر سی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، لا تخزنی الى یوم یبعثون، اب پھر یہاں پر میں گزارش کروں گا، میری مجبوری ہے کہ میں ابھی پھر اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر جتنے کڑے امتحانات سے اپنے آپ کو گزار کر اپنے رب کو راضی کیا، وہ مرحلہ آتا ہے جب ایک عرصہ دراز تک اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کرتا ہے جس کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے روپ میں۔ ظاہر ہے کہ نبی کی اولاد تھی اور وہ آنے والا جو نبی کا لخت جگر تھا وہ بھی سر پہ تاج نبوت رکھ کے آیا تھا، تو اس حوالے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اب محتاج تعارف نہیں رہتی، تو باپ کے دل کا میلان ان کی طرف ہونا یہ لا آف نیچر تھا، لیکن خلا کے عالم نے یہاں امتحان لیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ دونوں کو کہیں تنہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آئیں جہاں ظاہری طور پر کوئی ایسے اسباب نظر نہ آئیں کہ ان کی مدد ہو سکے۔ علماء تشریف فرما ہے، میں نے واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، میں نے صرف یہاں سے ایک جزی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر واپس لوٹتے ہیں تو جناب صدر قبلہ فیضی صاحب، اور بڑا یہ عجیب سا ہو گیا کہ میرے سننے والے پیچھے ہیں اور مجھے یا تو اب پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ میں تائید حاصل کروں، جناب قبلہ فیضی صاحب اور دیگر علماء ذی وقار جو میرے سر کے تاج ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹتے ہوئے دعا جو کرتے ہیں وہ قرآن پاک میں بہی الفاظ موجود ہے کہ ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے پروردگار میں ٹھہرا آیا ہوں. سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آپ تو نہیں ٹھہرا کے آئے تھے، آپ کو تو اللہ نے حکم دیا تھا. آپ یہ عرض کرتے نا کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے آ رہا ہوں واپس، لیکن اسکن تو میں ٹھہرا آیا ہوں، یہ فعل آپ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیا. وجہ اس کی کیا تھی؟ چونکہ آپ جانتے تھے کہ کل کو میرا بیٹا پیاس سے تڑپے گا، تنہائیاں میری بیوی کا مقدر بنے گی، اور خاردار پہاڑوں کی چوٹی تک میری بیوی کو بھاگ بھاگ کے جانا پڑے گا. کتنی مرتبہ پتھر ان کے قدموں کو زخمی کر دیں گے، خون رسے گا، اور ان کا دامن کتنی جھاڑیوں سے لگ کر تار تار ہوگا. تو کہا کوئی زبان تان اگر دراز ہو کہ کیا خدا اس طرح کر رہا ہے، تو کہا نہیں، انی اسکن تو یا اللہ میں ٹھہرا کے آیا ہوں تاکہ کل کو اگر کوئی انگلی اٹھے تو میری طرف اٹھے، تیری طرف کوئی انگلی نہ اٹھے. اس فعل کو آپ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، انی اسکن تو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بات لمبی ہو جائے گی، آپ تنہا چھوڑ کے واپس لوٹ آئے، لیکن یہاں ایک اعلی حضرت کی فکر جو ہے وہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جب بچہ پیاس سے تڑپنے والا تھا یا تڑپ رہا تھا، ماں کے سینے میں موجن جو دودھ کی آبشاریں تھیں وہ بھی سوکھنے لگی تھی، تو اس وقت سیدہ حاجرہ صفا و مروہ پہ جو دوڑ رہی تھیں، تو کیا ہم اپنے مخالفین سے بسد احترام یہ کوشچن کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا تو مطمئن کر دیا جائے کہ سیدہ حاجرہ خدا کے لیے دوڑ رہی تھی یا بندے کے لیے؟ یہ صفا و مروہ پہ جو ان کی سٹرگل تھی، جو ان کے پتھر پیر زخمی ہو رہے تھے، ان کا دامن جھاڑیوں سے تار تار ہو رہا تھا، اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا تو چلو یہ بھی کار دارت تو ہے، لیکن پہاڑ سے اترنا جلدی کے ساتھ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا. حضور فیضی صاحب، یہ سوال ہوتا ہے جماعت اہل سنت کی طرف سے کہ ہمیں اتنا مطمئن کر دیں کہ سیدہ حاجرہ غیر اللہ کے لیے یہ سٹرگل کر رہی تھی یا اللہ کے لیے؟ کیا اس دن اللہ پیاسا تھا؟ کیا اس دن اللہ تعالیٰ ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا تھا؟ کیا اس دن اللہ تعالیٰ کو بھوک لگی تھی؟ کس کے لیے سیدہ حاجرہ یہ ساری سٹرگل کر رہی تھی؟ تو سیدہ حاجرہ کی یہ اپنا ساری سٹرگل محنت جو تھی اللہ کے لیے نہیں تھی، بندے کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کر دیا کہ جہاں جہاں قدم لگے ایک ماں کے اللہ کے لیے نہیں اپنے بیٹے کے لیے، اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قدم تو تیرے لگے اور لگے بھی ایک بچے کی خاطر، لیکن میں قیامت تک اس کو اپنی نشانیاں بنا کر دنیا کو پیغام دے دوں گا کہ خدا بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک بندہ راضی نہیں ہوتا، جب تک اس کا محبوب راضی نہیں ہوتا. اب چلیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ، صدا موسم یہی نہیں رہنا ہے. اب غور سے میری بات کو سنیے گا، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور یہ اپنا وقت یہاں پہ گزر رہا ہے تو کافی عرصے کے بعد 18 سال کے بعد 11 سال 18 سال 23 سال آپ کے لیے کھلا میدان ہے جتنا وقت آپ متعین کر رہے ہیں. اتنے عرصے کے بعد باپ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آتا ہے اور آتے ہی نہ پوچھتا ہے باپ کے کس طرح دن گزرے تھے, پانی ملا تھا کہ نہیں, دھوپ تھی تو سایہ ملا تھا کہ نہیں, اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ یہ تپتی ہوئی دوپہریں گزری کس طرح تھیں, ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں سہارا کون دیتا تھا. 11, 18, 23 برسوں کی کہانی نہیں پوچھتے, دکھ سکھ نہیں بانٹتے, آتے ہی بیٹے کو پاس بٹھا کر کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے میں نے نیند کی حالت میں دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹے کو چاہیے تھا نا کہ بابا پہلے تو آپ چھوڑ گئے تھے, آج تک حال نہیں پوچھا, آج آئے ہیں تو ہاتھ میں چھری لے کر مجھے ذبح کرنے کی باتیں کرتے ہیں, کیا خوابوں میں دیکھ کر بیٹے ذبح کیے جاتے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پر اپنے بیٹے کا امتحان لیا کہ فانظر ماذا ترا, میں نے تو جو دیکھا سو دیکھ لیا, تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے, تو بتا کہ اس پر تیری اسیسمنٹ کیا ہے, تو کیا تجزیہ کرتا ہے. مکالمہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس مکتب میں میں چھوڑ گیا تھا, نہیں سمجھا سکا بات, جس آغوش مادر میں, آغوش مادر پہلا مکتب, پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے, کہ جس مدرسے میں میں اپنے بچے کو داخل کرا گیا تھا, جس آغوش میں چھوڑ گیا تھا, جس مکتب کے اندر میں بچے کو چھوڑ کے گیا تھا, وہاں سے اس کو عقیدہ کون سا پڑھایا گیا ہے. یہ نہیں کہ صرف اس کے تن کے کپڑوں کا خیال رکھا تھا یا پیاس کے عالم میں پانی کا خیال رکھا تھا, یہ نہیں دیکھنا, یہ ہے اہم چیز. یہ نہیں پوچھی کہ کپڑے ملے تھے کہ نہیں, کھانا ملا تھا کہ نہیں, پانی ملا تھا کہ نہیں, دھوپ میں گزارا کس طرح ہوا تھا, ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں کس طرح راتیں گزر, یہ نہیں پوچھا آپ نے, آپ نے عقیدے کے بارے میں پوچھا کہ فانظر ماذا ترا, میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ قرآن پاک کے قطعی الفاظ ہیں, اس پر اپنی رائے دے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ گیا تھا تو نبی نے پھر رائے کیوں پوچھی؟ اس پر علماء تشریف فرمائے ہیں تو میں تو بہت نالائق سا آدمی ہوں, میں تو آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, رائے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میں جس سے رائے طلب کر رہا ہوں وہ عام آدمی نہیں, میرے سامنے بھی نبی بیٹھا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ماں کی آغوش میں سبق کیا ملا ہے. رائے پوچھی تو بیٹے نے کیا کہا, یا ابت فعل ما تؤمر, باپ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, اس پر اپنی رائے دے. اور بیٹا جواب دیتا ہے افعل ما تؤمر, بابا جو حکم ملا ہے نا آپ اس پہ عمل کریں نا. غور کیجئے گا, سوال کا جواب بڑا عجیب ہو گیا نا. سوال تو یہ ہے کہ میں نے خواب کی کیفیت میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو کوئی عام بیٹا ہوتا تو کہتا نا کہ بابا خوابوں کی باتیں تو خواب ہی ہوتے ہیں. لیکن کہا نہیں, افعل ما تو عمر, باپ کہتا ہے خواب, بیٹا کہتا ہے ما تو عمر, جو حکم ملا ہے اس پہ عمل کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور آپ بہت خوش ہوئے. تو یہاں سے نتیجہ یہ ملا کہ بچے کو اس مکتب کے اندر بھیجیں جہاں اور کچھ ملے نہ ملے عقیدہ تو اچھا مل جائے گا. اور وہ یہ تو سمجھا گیا کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس فرشتہ آئے یا خواب کی صورت میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی اشارہ ہو, دونوں صورتوں میں جو بات ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے, ظنی نہیں ہوتی. ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین, بات لمبی ہو جائے گی. حضور والا آپ اس امتحان سے کامیاب ہو گئے, تسلیم و رضا کے جھنڈے گاڑ دیے. اگر فلسفے کے اعتبار سے حضور, میں سب کے لیے تو شاید نہیں, آپ سے پوری واقفیت نہیں ہے, فیضی صاحب کی بلا کے لیے اور کچھ علماء کے چہرے مہربان ہیں جن کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملا کہ میں ان سے ایک بات کر لوں, یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے, وہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب کئی برس بیتنے لگے تو آہستہ آہستہ من کی دنیا میں, نبی کے من کی دنیا میں ہلچل مچنے لگی کہ اب وہ جوان ہو گیا ہوگا, اب وہ بڑا خوبصورت ہوگا, کیا سناؤں میں, کن کو سناؤں جی, اب وہ جوان ہو گیا ہوگا, اب وہ اس طرح چلتا ہوگا, اب وہ اس طرح بیٹھتا ہوگا, جس کا بچپن اتنا خوبصورت تھا اس کی جوانی کیا قیامت ڈھاتی ہوگی. آہستہ آہستہ دل کے درجوں کے اندر ایک نئی محبت پنپنے لگی تھی, تو خلاق عالم نے کہا دو دو نہیں, محبت کرنی ہے تو صرف ایک. تو آپ چھری اٹھا کر منا کی وادی میں چلے گئے اور قیامت تک کے لیے پیغام دے گئے, اس کے اور تیرے درمیان کسی اور کی محبت سر اٹھانے لگے تو کاٹ دینا اس کی گردن, چلنا ہے تو فقط اس کی راہ پر چلنا یا رسول. اور یہ مناظر آپ کو مدینہ میں بھی کئی نظر آئیں گے اگر سیرت کی بکس کا مطالعہ کریں تو. اب وقت نہیں ہے, میں آگے چلتا ہوں. دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر, جب آپ چخہ نمرود میں, میں علماء کے سامنے قبل از وقت آپ کی عدالت میں یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ مجھے زندگی میں 30 برس ملے چٹائی پہ بیٹھ کر, تدریس کے شعبہ سے وابستگی ہے میری. میں جب بھی ان آیات کو سٹڈی کرتا ہوں تو روتا ہوں, سنتا ہوں کبھی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں رکھ کر آگ میں پھینکا جانے لگا. بات درست ہے لیکن یہ اندر والا حسین احمد مدنی نہیں مانتا, نبی اور پھینکا جائے نہیں سمجھا نہیں سکا. جو صرف آل محبت دو چار بیٹھے ہوں گے, نبی اور پھینکا جائے, کس کی اوقات ہے کہ وہ نبی کو پھینکے؟ پھینکی تو وہ چیز جاتی ہے جس کو یا تو آپ ناپسند کریں اور اٹھا کر پھینک دیں, اس کی کوئی اوقات نہ ہو. اور نبی کو پھینکنا کس کی طاقت تھی؟ اگر چخہ نمرود تک گئے تھے تو آپ مرضی سے تشریف لے کے گئے تھے, نمرود یا اس کی ذریت کی. اچھا پھینکا, یہ لفظ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں, ویسے درست ہے, ٹھیک ہے. اس عالم میں جب پوری کائنات کا ہر فرد اس منظر کو دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تو جبرائیل امین آ جاتے ہیں. یہ امتحان میں ایک اور امتحان آ جاتا ہے, آ کے پوچھتے ہیں ماں حاجتوں کا, یا خلیل, اے اللہ کے پیارے خلیل, کوئی حاجت ہو آپ کی تو آپ ارشاد فرما دیں. آپ نے کہا اما الیکا, ہے تو صحیح, میں بغیر وجہ کے جا رہا ہوں. کچھ تو ہے, کچھ تو ہے نا ان آگ کے شولوں کے پردے میں, بھڑکتی آگ کے شولوں کے پردے میں کوئی تو ہے نا جس کے لیے میں جا رہا ہوں, کوئی تو ہے نا جس کو منانے کے لیے جا رہا ہوں. ہے تو صحیح, لیکن معاملہ یہاں پہ بنتا نہیں کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے. اس نے کہا حضور آپ مجھے حکم تو دیں, مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ایک پر کا اشارہ کروں گا تو یہ چخہ نمرود زیر و زبر ہو جائے گا, میں اس کی حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر دوں گا, نہ رہے گا نمرود نہ کوئی آپ کے مقابلے میں آئے گا, آپ مجھے حکم تو دیں, آپ کو ارشاد تو فرمائیں. تو جو کچھ آپ نے کہا اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کر دیجئے گا, علماء بیٹھے ہیں. جو کچھ آپ نے کہا اور میں نے سمجھا وہ یہ تھا, حضور والا آپ نے کہا اما الیک فلا, یار حاجت تو ہے میری, درست ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں کسی مقصد کے لیے جا رہا ہوں, لیکن تم جو آئے ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے اور میں تم سے اپنا دکھ شیئر کر کے مدد مانگوں تو بات بنتی نہیں, اس لیے کہ یاری میری مالک سے ہے اور مانگتا نوکروں سے پھروں میں. تو کرے گا میری مدد, جا واپس لوٹ جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چخہ نمرود تک چلے گئے اور آپ کی پیشانی اقدس پر ایک بھی شکن نمودار نہیں ہوئی. انتظار کرتا رہا شیطان کہ کسی مرحلے پر تو نبی کے پائے استقامت میں تھوڑی سی لرزش آئے گی, نہیں. تو یہ امتحان جو تھا اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے. زندگی میں اور کتنے مرحلے آئے, میں نے آپ کی تعریف کو بیان نہیں کرنا, میں نے مدینہ جانا ہے. یہ دو تین باتیں میں نے صرف اس لیے عرض کی ہیں تاکہ میں اب اس مرحلے پر آؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اتنا سب کچھ ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن فیصلہ کر دیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما, آپ مختلف مراحل سے گزر کر امتحان دے کر کامیابیوں نے آپ کے قدم چومے, تو آج میں آپ کو پوری نسل انسانیت کا امام پیشوا بنا رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ قیامت تک جو انسان کا بچہ ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانے گا. یہ بات دو چار دن بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام تو اسلام اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں, نبوت آپ کو مل گئی, نسل انسانیت کی امامت آپ کو مل گئی, اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا, بہت بڑا مرتبہ آپ کو مل گیا, باوجود اس کے پھر بھی آپ مانتے ہیں لا تخزنی الى یوم یبعثون, یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا, جس دن تو سب کو اٹھائے گا اپنی بارگاہ میں پیش کر کے ان سے زندگی کے لمحے لمحے کا حساب و کتاب لے گا, اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. بات کو سمجھنے کے لیے عرض کروں تو اس طرح ہوگی کہ یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا, باقی کسی کا چمڑا اتار دے, الٹا لٹکا دے, جہنم میں ڈال دے, کسی کے لیے دوزخ کو مقدر کر دے, میں کہیں مداخلت نہیں کروں گا, رہ گئی میری بات تو مجھے شرمندہ نہ کرنا. تخزنی خزیون سے ہے, خزیون کا جو ڈکشن کے اندر معنی ہے وہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں نبی کے لیے کروں, اس کا معنی رسوا ہونا, ذلیل ہونا, نبی کے لیے یہ معنی اچھا نہیں لگتا. اس لیے جو کچھ میرے امام نے مجھے بتایا اعلی حضرت فاضل بریلی نے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا, مجھے شرمندہ نہ کرنا اس دن قیامت والے دن جب تو سب کو اٹھائے گا. آئیے حضور یہاں پہ دو چار باتیں کر لیں. تصور کرتے ہیں کہ میدان حشر قائم ہے, میں آپ سارے میدان حشر میں ہیں, پہلا مرحلہ آئے گا جب ہمارے بھائی ہمیں چھوڑ دیں گے, جواب دے جائیں گے, یوم یفر المرء من اخیہ, پھر وہ ماں بھی ہمیں قطعاً ترک تعلق کر لے گی ہم سے, جو ساری رات ہمارے بغیر آنسو بہاتی رہتی تھی, تڑپتی تھی کہ میرا بیٹا نہیں آیا. وہ باپ جس نے تپتی ہوئی دوپہروں میں مزدوریاں کر کے ٹوکریاں اٹھا کر تیرا اور میرا مستقبل سنوارا, قیامت والے دن وہ بھی جواب دے جائے گا. وہ صاحبت ہی بیوی چھوڑ جائے گی, وہ بنی ہے اولاد بھی چھوڑ جائے گی, ہم سب اس دن تنہائیوں کا شکار ہو جائیں گے, کون ہے جو آج ہمارے کام آئے گا. ہم میدان حشر کے مختلف پروسیس سے گزر کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جناب حضرت علامہ فیضی صاحب ہماری نمائندگی کریں گے یا باقی علماء ہماری نمائندگی, ہم چلے جائیں گے جا کے عرض کریں گے کہ حضور مہربانی کیجئے, آج ہمیں اپنے دامن کرم میں پناہ دیجئے. بھی تمہارا رائٹ کیا ہے کہ میرے دامن کرم میں پناہ لینے کے لیے آئے ہو؟ تو ہم عرض کریں گے کہ حضور ہم آپ کے وفادار ہیں, ہم نے کبھی کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہونے کی جب تک کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نہیں پڑھا. ہم وفادار لوگ ہیں, ہم اپنی وفاؤں کا صلہ مانگنے کے لیے آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوئے ہیں. مہربانی کیجئے حضور اپنے دامن کرم میں ہمیں بھی پناہ دیجئے, تاکہ محشر کی تپتی ہوئی ہوائیں جب آپ کے دامن کرم کو چھو کر گزریں گی اور ہماری طرف آئیں گی تو ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بن جائیں گی, راحت جان کا باعث بن جائیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی جواب دیں گے, اذهبوا الى غیری. علماء تشریف فرما ہیں, ہر نبی جب اس دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں تو آغاز سے انجام تک ان کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. بلکہ قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تو بیان کی گئی, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کون؟ سیدہ زہرا کے بابا, ہم سب کے لجپال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پوری زندگی ہر نبی نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا, اس دن میدان حشر کے اندر جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سامنے ہوگا. میں اللہ کو کرسی پہ نہیں بٹھا سکتا, جو محدود ہو جائے گا وہ اللہ نہیں رہے گا. یہ پھر سب باتیں آ جائیں گی کلاس روم کی, تو وہاں پہ مشکل باتیں بھی ہو سکتی ہیں, یا میں تو خود ہی نالائق ہوں پھر وہ ساری باتیں کر نہیں پاؤں گا. اللہ اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوگا, اور ہر نبی جواب کیا دے گا, اذهبوا الى اللہ, کہ اللہ کے پاس جاؤ, بخشش تو وہاں ملنی ہے, جاؤ جا کے اللہ کو راضی کرو. کوئی نبی اس طرح نہیں کہے گا, ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری, جاؤ میرے سوا, میرے سوا جاؤ, کسی اور کے پاس میرے سوا چلے جاؤ, ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہ جانا, جاؤ جا کے میدان حشر میں تلاش کرو اور کسی ایسی شخصیت کو ساتھ لے کر جانا جس کے چہرے کو تکتے ہی میرا اللہ کہہ اٹھے تو جو کہتا ہے میں ماننے کو تیار ہوں. بہت ایک عجیب سا تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے, دعا کریں کہ میں اس کو نبھا لوں. اب ہم جا رہے ہوں گے در بدر, یہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, اس کے متن پہ اور سند پہ بھی بات کرنے کو میں تیار ہوں. ہر نبی علیہ السلام یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, لیکن تمام انبیاء کرام کی جماعت میں فقط ایک زہرا کے بابا ہوں گے جو اذهبوا الى غیری نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے انا لہا. عبارت اسی طرح ہے, میں عبارت بدل نہیں سکتا. یار یہ کون ہے ساؤنڈ والا, اس کو کہو تھوڑا آواز کم کر دے تاکہ میں اسے قریب کر کے بات کر سکوں. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں. آنا لہا عبارت ہے, میں تبدیل نہیں کر سکتا, پر بنتی ہے. علماء تشریف فرما ہے نا, آنا لہا بنتی ہے بات. مانا کیا ہے, میں ہوں ان کے لیے, ان کے لیے مانگ ہم رہے ہیں جا کے کہ ہمیں سہارا چاہیے, تو کہا جاتا نا انا لکم, میں ہوں تمہارے لیے. انا لہا میں ہوں ان کے لیے, تو حضور کا یہ کلام میری نظر میں, میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا تاکہ میری وجہ سے کسی کا عقیدہ ڈیمیج نہ ہو جائے, میری نظر میں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ بات اس طرح فیض صاحب کی بلا بنتی ہے کہ جب ہم ایک ایک دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہوں گے اور ہر دروازے سے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری, جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس, جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس, تو حضور کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں گے انا لہا, یہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں, میں جو ہوں ان کے لیے. نہیں سمجھا نہیں سکا میں بات, کاش کوئی میرا سننے والا ہوتا نا. اب غور کیجئے گا, آپ ڈائریکٹ باتیں سننے کے عادی ہیں, اب غور کیجئے گا, انا لہا میں جو ہوں ان کے لیے, یار میں جو ہوں ان کے لیے, وہ کدھر پھر رہے, میں جو ہوں یار بلا ان کو, یار میں جو بیٹھا ہوں ان کے لیے. نہیں سمجھا سکا میں اب بھی, میں اتنا سناٹا ہے تو میری سمجھ میں بات یہی آ رہی ہے کہ میں نالائق ہوں, میں اپنی بات آپ تک کنوے نہیں کر پا رہا ہوں. یار اتنے غصے سے نعرہ نہ لگاؤ نا, نعرہ لگانا ہے تو پیار سے نعرہ لگاؤ, مجھے پتا چلے کہ سامنے بیٹھ کر سننے والے, یہ تو ناراضگی والی بات ہے جس طرح آپ نے نعرہ لگایا. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں. یا رسول اللہ, اب غور سے سنیے گا, کہا انا لہا میں ہوں ان کے لیے, میں ہوں ان کے لیے, یہ کلام اس طرح بن سکتا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں اور جو میرا مددگار ہے وہ فیضی صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں یار اسے بلاؤ, میں جو بیٹھا ہوں اس کے لیے. نہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی نا, تو اس دن حضور کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ میں ہوں ان کے لیے، میں ہوں ان کے لیے، میں ہوں ان کے لیے؟ تو حضور، میں نے حافظ ابن حجر کو پڑھا، میں نے ملا علی قاری کو پڑھا، وہاں مجھے نہیں جواب ملا، میں نالائق آدمی ہوں، میں اپنے سمجھنے کے لیے تصور کرتا ہوں کہ سرکار اس دن ان دو کو مخاطب ہوں گے جو آج بھی سرکار کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم. وہ اس دن بھی سرکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب ہم سارے ایک ایک دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہوں گے. تو آپ کہتے ہوں گے، صدیق یار بلا ان کو، آنا لہا میں جو ہوں ان کے لیے، عمر بلا ان کو، آنا لہا میں جو ہوں ان کے لیے، میں جو ہوں ان کے لیے، آنا لہا آنا. اب فیض صاحب، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی، اور روحانی طور پہ آپ کے والد گرامی کی اور حضور سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی. انا میں، سامنے ہے اللہ. میں ہسٹری پڑھتا ہوں کہ جس نے انا کہا بنا کیا. یہ زاویہ گفتگو چینج کر رہا ہوں تھوڑا سا. جس نے انا کہا بنا کیا؟ جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ ما منع کا، تجھے کس نے روکا جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو اس نے کہا، انا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اب میں دیکھتا ہوں کہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں سے وابستہ قوم کس طرح سمجھتی ہے بات کو. انا خیر من ہو خلقتنی من نار، میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے. وخلقتہو، ہو کا مرجع ضمیر آدم علیہ السلام ہے، اور اسے پیدا کیا تو نے من تین، مٹی سے. یہاں علماء کو پڑھ کے دیکھیں، آگ ہمیشہ اوپر جاتی اور مٹی ہمیشہ قدموں کے نیچے کچلی جاتی. تو کہا چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں آدم سے. آدم تو مٹی تو قدموں میں پڑی رہتی ہے. تو نادانستگی میں، بھائی صاحب میں بالکل قیامت کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، نادانستگی میں، میں کسی کو کاپی نہیں کرتا ہوں نہ آج کر رہا ہوں، نادانستگی میں شیطان سے ایک اقرار ہو گیا کہ جو اوپر جاتا ہے افضل وہی ہوتا ہے. آپ نے کیا سن لیا؟ نہیں سمجھ سکے نا. جو جتنا اوپر کی طرف جائے گا اتنا افضل ہوگا. تو کوئی اوپر کو چلا تو جودی پہاڑ تک ٹھہر گیا، کوئی اوپر گیا تو کوئی تور تک ٹھہر گیا، اور میرا نبی اوپر گیا، اوپر گیا، اوپر گیا، اتنا اوپر گیا کہ اوپر بھی ختم ہو گیا. آپ نے اوپر بھی ختم ہو گیا. تو شیطان نادانستگی میں یہ دعویٰ کر بیٹھا نا. تو آج جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، تو شیطان بھی کان پکڑتا ہوگا کہ پہلے سن تو لو، میں تو پہلے اقرار کر چکا ہوں جو جتنا اوپر ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا. تم پہلے وہاں تک جا کے تو دکھاؤ، پھر دعویٰ کرنا محمد جیسا بننے کا. وہاں تک جا نہیں سکتے ہو نا، تو سر جھکا کے کھڑے رہنا، ادب گاہ است زیر آسمان. اچھا حضور، چلیں آگے چلتے ہیں. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بہتر ہوں اس سے، یعنی آدم سے. یہ آگے تو پھر میں نے اس کے ساتھ ایک بات آپ کے ذوق کے لیے عرض. اسی طرح منظر بدلتا ہے تو نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں جو موت و حیات کا مالک ہے. موت و حیات کا مالک ہے. نمرود نے کہا، انا احیی و امیت. تو اللہ نے کیا کہا؟ الذی کفر، کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، دعویٰ کر رہا ہے یہ. اور شیطان کے بارے میں کہا کہ فخرج منہا فانک رجیم وانا علیک اللعنتی الی یوم الدین، میرے سامنے کھڑے ہو کے آنا کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوں، اوقات دیکھ، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. اور نمرود کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ الذی کفر، وہ کافر ہے جو آنا کہتا ہے، میرے سامنے دعویٰ کرتا ہے. اب تینوں کڑیاں ملائیں تو بڑی عجیب سی حسین صورت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نمرود کہے انا تو قرآن کہتا ہے کافر ہے یہ، شیطان کہے انا تو رب کہتا ہے مردود ہے یہ، مدینے والا کہے انا تو رب کہتا ہے محبوب ہے یہ. لفظی اعتبار سے دعویٰ ایک ہی ہے، لیکن بات یہاں پر یہ بنے گی کہ ایک شخص کو آپ بلاتے ہیں اپنے گھر میں، اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، مشروب بھی پلاتے ہیں، آتے ہوئے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، جاتے ہوئے سیاف کرنے کے بھی لیے بھی جاتے ہیں، اور ایک آدمی رات کو دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، چور چور کا شور بچ جاتا ہے، اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، آپ اس کو بسا اوقات اتنا مارتے ہیں کہ وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے. کئی کیسز پاکستان میں ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ چور مار بھی دیا گیا، وہی موقع پہ لوگوں نے اس کو اتنا ٹارچر کیا وہ مر گیا. تو بھائی جو دن کو آیا تھا وہ بھی تو بشر تھا نا، یہ رات کو جو دیوار پھلانگ کے اندر آ گیا یہ بھی تو بشر ہے نا، آدم کی اولاد ہے، اس کے ساتھ اتنا پیار، اس پہ اتنا غضب، تو کہا وہ مرضی سے آیا تھا نا. نہیں سمجھا نہیں سکا، وہ ہماری مرضی سے آیا تھا، ہم نے مہمان بنا کے بلایا تھا، یہ ہماری مرضی کے بغیر ہماری حدود کو توڑ کر اندر آ رہا ہے. تو شیطان کو چونکہ اللہ نے خیر نہیں بنایا تھا آدم کے مقابلے میں، اس نے دعویٰ کیا تو مردود ہو گیا. نمرود کو چونکہ اللہ نے زندہ کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا، اس نے دعویٰ کیا تو کافر ہو گیا. اور جب میرے نبی نے دعویٰ کیا انا لہا، میں جو ہوں ان سب کے لیے، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں، کیوں آج؟ وہ جس طرح اعلی حضرت نے اس کی وضاحت بھی کی نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری، یہ بے خبری. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ سبحان اللہ، میں کہہ دیتا ہوں شعر آپ پڑھ دیں. یہ بے خبر، میں پنجاب میں جا کے بتاؤں گا کراچی والے کتنے محبت والے ہیں. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے انا لہا, یہ کدھر پھر رہے ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے حضور عرض کر رہے ہوں گے کہ حضور ہم وفادار ہیں, ہم نے آپ پر, آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجا ہے, ہم نے آپ کی, آپ کی آل کی خیر مانگی ہے, ہم نے آج تک آپ سے, آپ کی آل سے وفا کی ہے. آج تو کرم کیجیے, آپ کہیں گے ذہبوا الی غیری, میرے سوا جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اور وہاں آپ کہہ کیا رہے ہوں گے, لا تخزنی الی یوم یبعثون. امتحان میں آپ کا نہیں لیتا, میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں. آپ یہ کہیں گے یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا, زندگی بھر آپ نے دعا کی. جو معاملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اتنی گفتگو کے بعد, وہ یہ ہے کہ اتنے امتحان دینے کے بعد, خلیل بننے کے بعد, نبی بننے کے بعد, نسل انسانیت کا امام بننے کے بعد, پھر بھی کوئی کنسیشن نہ ملی, پھر بھی مانگ رہے ہیں. کیا سننا ہے حضور, سوچنے والی بات ہے. کوئی کنسیشن نہ ملی, پھر بھی مانگ رہے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا, یا اللہ مجھے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر دیتا کہ آج کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, بس جو آپ نے امتحان دینا تھا دے لیا, آج کے بعد جو تمہارا ارادہ ہوگا میں پورا کر دیا کروں گا. لیکن نبی پھر بھی مانگ رہا ہے, پھر بھی مانگ رہا ہے. تو حضور یہیں تو پتا چلتا ہے, وہاں دیکھو تو خلیل ہیں, مدینے میں دیکھو تو حبیب ہیں. وہ مانگے تب ملتا ہے, مدینے والا نہ مانگے تب بھی عطا کر دیا جاتا ہے. بن مانگے عطا کیا گیا, بالکل اسی طرح یہی کچھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے. اٹھائیے قرآن پاک, اگر آیت غلط پڑھ رہا ہوں تو میری گردن کاٹ کے ٹکڑے کر دیجئے, میرے ورثہ فیاض درج نہیں کرائیں گے. اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو یوم اعلی حضرت کے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر یہ سارے علماء ضامن رہیں گے میری اس بات کے, غلط کہوں تو کاٹ دیجئے میری گردن, اور اگر میں سچ کہوں تو پڑھیے قرآن. وہ خلیل ہو کر کہتے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا, چلو مسجد نبوی کے صحن میں چٹائی پر میرے پیارے نبی, آپ کے ہم سب کے لجپال نبی بیٹھے ہیں, مجھے اور آپ کو یاد کیا. آ گئی ہماری بدعمالیاں یاد, آ گئے ہمارے گناہ یاد, آ گئی ہماری سیاہ کاریاں یاد, دوزخ مقدر بننا ہمارے لیے یاد جو آنے لگا, تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسترب ہونے لگا, پلکوں کا حلقہ ٹوٹنے لگا, اور آنسو بہ کر رخسار نبوت کو چومنے کے لیے بیتاب ہونے لگے. ادب میں یہی جملے ہیں میرے پاس. تو اللہ تعالی نے کہا جبرائیل جلدی جاؤ, میرے محبوب کے پلکوں کا حلقہ ٹوٹنے سے پہلے, آنسو بہنے سے پہلے جا کے میرے محبوب کو میرا پیغام دے کے آؤ کہ یوما, کیوں روتے ہو محبوب, ذرا آنے تو دے وہ دن. وہ جس دن سے پناہ مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, لا تخزنی, مجھے شرمندہ نہ کرنا. اور میرے محبوب فقط امت کو یاد کر کے ابھی روئے ہیں, آنسو ابھی پلکوں کا حلقہ توڑ کر باہر نہیں نکلا. تو خلاق عالم نے اسی وقت جبرائیل کو بھیجا کہ پوری طاقت صرف کر رخسار محمد بھیگنے سے پہلے جا کے میرا پیغام دے. محبوب اپنی امت کو یاد کر کے رویا مت کرنا, یوما وہ دن آنے تو دے. میں آج بائی ریٹن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ لا یخزی اللہ النبی. وہ کہتے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا, اور میرے نبی کو اللہ کہتا ہے روتا کیوں ہے, میں ہوں نا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس دن میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا. میرے نبی کو, آپ کے نبی کو, ہم سب کے لجپال نبی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. تو پتہ چلا کہ خلیل اور دیگر انبیاء کرام کے لیے لا آف نیچر یہ ہے کہ وہ مانگیں گے تب عطا کیا جائے گا. ایک کائنات میں مدینے والے کی ذات ہے جو مانگے تب بھی دیا جاتا ہے, نہ مانگے تب بھی عطا کر دیا جاتا ہے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہی سوچ, یہی فکر اجاگر کرنے کے لیے اعلی حضرت نے اتنی سٹرگل کی. وگرنہ میں اعلی حضرت کے افکار اور وہ اقتباسات پڑھوں, میں نہیں چاہتا کہ میرے وطن عزیز کے اندر پھر کوئی محاذ گرم ہو. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ہم اعلی حضرت کے ماننے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم ہر اس مقام تک اتحاد, اخوت اور بھائی چارے کی بات کریں گے جہاں تک ہماری پرسنل ذات سامنے آئے گی, ہمارے پرسنل مفادات کو ٹھیس پہنچے گی ہم برداشت کر لیں گے. لیکن جب مدینے والے کی بات آئے گی, جب ناموس رسالت کی بات آئے گی, تو پھر ہماری جان جائے تو جائے. اس لیے ہم چاہتے, ہم یہ جانتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمیں ہمارے امام نے یہ دعوت فکر دی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے. وہ نہ ہو تو پھر امن کیسا, اخوت کیسی, بھائی چارے کی فضا کیسی. یوم لا یخزی اللہ النبی. اب غور کیجئے گا, چند باتیں یہاں میں کروں گا کہ وہ اللہ آپ کو قیامت والے دن شرمندہ نہیں کرے گا. یہاں پہ ان نبی معرفہ ہے. علماء بیٹھے ہیں, میں علماء سے کوئی سوال تو نہیں کر سکتا, میری اوقات نہیں ہے, لیکن علماء اس کی تائید کریں گے کہ یہاں ان نبی سے مراد حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور نہیں ہے. یہاں ان نبی سے مراد فقط سیدہ زہرا کے بابا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب آپ کو وہ اللہ آپ کا شرمندہ نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا, جہاں رحمت للعالمین کی صفت عطا فرمائی, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کی چاشنی عطا فرمائی, جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرنے کا وہ سلیقہ عطا کیا کہ جب آپ بات کرتے تو صحابہ یہ سوچ کر بزم رسول میں بیٹھتے کہ کاش اب جتنی زندگی ہے اس طرح گزر جائے کہ یہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. کاش سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے زندگی اس طرح بیت جائے کہ سرکار کا رخ زیبا ہمارے سامنے ہو, ہم تکتے رہیں اور زندگی اپنے اختتامی مرحلے کی طرف چلی جائے. تو اللہ تعالی نے نبی کو مزاج کیا عطا کیا ہے, اب میں اس کی کڑی پھر اس آیت کے ساتھ ملاؤں گا. اور جو آل محبت بیٹھے ہیں, اگر اللہ توفیق دے گا تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا. غور کیجئے گا, مزاج رسول کے بارے میں قرآن پاک میں بات ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم. سرکار کا مزاج جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کانٹا کسی کو چبھتا ہے اور دھڑکن قلب مصطفیٰ کی بڑھ جاتی ہے. یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر گراں گزرتا ہے, ٹھوکر تمہیں لگتی ہے. اور یہ بات قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے. نہیں شاید کراچی والوں, میں نہیں سمجھا پاؤں گا, لیکن فیض صاحب قبلہ اور باقی جو علماء بیٹھے ہیں, حضور کیا میں یہاں پر یہ سوال کر سکتا ہوں کہ یہ عزیز علیہ ما عنتم کی صفت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال جو آپ کا ہوا حیات ظاہری کے اختتام تک, یہ آپ کی صفت ختم ہو گئی؟ آج بھی ہے عزیز علیہ ما عنتم کی جو صفت نبی پاک کی ہے, کیا وہ نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات تک رہی یا آج بھی سرکار کی یہ صفت ہے؟ آج بھی ہے. تو آج ٹھوکر ہمیں لگتی ہے, تڑپتا ہے مصطفیٰ کا دل. جو مر گیا اس کا دل کیسے دھڑکتا ہے؟ جس میں حیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. حضور میری 2008 میں میری اہلیہ کو اپنا برین ہیمریج ہو گیا, اور یہ دنیا کا اتنا بڑا برین ہیمریج تھا, یہ دوسرا پیشنٹ تھا میری اہلیہ جو تھی, اور وہ کوما میں چلی گئی. مہینہ گزر گیا, دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ, تو میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میری اہلیہ نہ تو دیکھتی ہے, نہ بات کرتی ہے, نہ سنتی ہے, نہ کھاتی ہے, نہ ہی کروٹ بدل سکتی ہے. اب یہ ڈیڈ باڈی ہے نا, تو آپ مجھے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں تاکہ میں اس کو لے جا کے دفن کر دوں. اس نے کہا میں تو کیا, پوری دنیا میں کوئی بھی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن نہیں کر سکتا. میں نے پوچھا کیوں, میں نے کہا آنکھ تو دیکھتی نہیں, کان تو سنتے نہیں, زبان تو بولتی نہیں, ہاتھ ہے کہ اٹھتا نہیں, قدم ہے کہ چلتے نہیں, بالکل پورے وجود کو فل سٹاپ لگا ہوا ہے. اس نے کہا چاہے کچھ بھی حرکت نہ کرے دل تو دھڑکتا ہے نا. میں نہیں سمجھا نہیں سکا, دل تو دھڑکتا ہے نا. پتا چلا جس کا دل دھڑک رہا ہو وہ مردہ نہیں ہوتا. بول تو دیں اونچی آواز سے بغیر اختلاف کے, جس کا دل دھڑک رہا ہو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کوئی بھی سرجن سائن نہیں کرتا, سائنسدار کوئی بھی سائن نہیں کرتا, چاہے وہ جس حال میں ہو اس کو زندہ مانا جاتا ہے جس کا دل دھڑکتا ہو. تو سین یہ تو ڈاکٹر کرے گا نا, اور یہ تو کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے, یہ تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ مدینے والے کا دل کل بھی دھڑکتا تھا تیرے لیے, آج بھی دھڑکتا ہے تیرے لیے. عزیز علیہ ما انتم, عزیز علیہ ما انتم. ایک دن میں نے خود ہی یہ بات کر دی سوچتے سوچتے, اور حضور میں خود گھنٹوں بیٹھ کے رویا کہ میں یہاں گرتا ہوں, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, چوٹ مجھے لگتی ہے, ابھی میری زبان سے فریاد بات پہ نکلتی ہے, میرے لجپال نبی مدینے والے میرے بولنے سے پہلے, میری فریاد سے پہلے میرے نام کی اپلیکیشن اللہ کی کورٹ میں اپنا موو کر دیتے, اور میرے بولنے سے پہلے میرا مدینے والا اللہ سے کہتا ہے یا اللہ وہ جو فلاں جگہ پہ گرا ہوا ہے نا, وہ جیسا بھی ہے خیال رکھنا ہے میرا. عزیز علیہ ما انتم, اور اسی کو بیس بنا کر میں ایک جگہ پہ تھا, تو وہاں پہ مجھ سے پہلے وہ مخلوط اجتماع تھا, کانفرنس تھی, سیرت کانفرنس اسلام آباد میں. تو مجھ سے پہلے جو صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, دانستہ نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ قبر میں حضور نہیں آتے ہیں. وہ صفات سرکار کو بیان کر رہا تھا, کہا حضور قبر میں نہیں آتے, بلکہ یہ مرنے والا جب قبر میں سارے چھوڑ کر واپس لوٹ جاتے ہیں اور منکر نکیر اپنا سوال کرنے کے لیے اس کی قبر میں آ جاتے ہیں, تو اس وقت یہ صاحب قبر آنکھ کھولتا ہے اور اس کی نظر مدینے تک چلی جاتی ہے. نہیں سمجھ آئی کراچی والوں آپ کو؟ میں تو بڑا خوش تھا کہ آج ایسا کراؤڈ ملے گا جو میری بات کو فوراً پک کرے گا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا مزاج سماعت بہت بلند ہے, میں بہت نالائق ہوں. اب ذرا غور سے سنیے گا حضور جو بات میں کہنے چلا ہوں, کہ یہ مرنے والا قبر کے اندر جب آنکھ کھولے گا حضور والا, یہ عام ریکارڈ مسئلے کے دیوبند اور آل حدیث کا ایک تصور ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنی قبر میں جب آنکھ کھولے گا تو اس کی نظر مدینے تک جائے گی, مدینے میں روضہ پاک تک, روضہ پاک میں تربت انور تک, اور پھر تربت انور کے اندر چہرہ رسول اکرم تک, اور حضور اپنے رخ والدہا کو سجا کر سوار کر اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے, اور حضور کے چہرے کی روشن کرنیں اس کی قبر تک پہنچیں گی, اس کی قبر روشن ہو جائے گی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور میری قبر میں آ گئے, حالانکہ حضور آتے نہیں ہیں. اس کے بعد میری باری تھی, تو میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا جناب والا, میں اپنا لیکچر جو مقالہ میرے ذمہ لگا تھا وہ میں بعد میں پڑھوں گا, لیکن پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو کراچی میں مر گیا, یہ فیصل آباد میں, یہ لاہور میں مر گیا, یہ تو امتی ہے, اور وہ جو اپنے مزار مبارک مدینہ میں ہیں وہ تو نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. یہ مر کر مدینے تک دیکھ لے یہ تو جائز ہے، اور جو نبیوں کا امام ہے وہ امتی کی قبر تک نہ دیکھ سکے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کچھ جھگڑا تو نہیں ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ مرنے والا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، لیکن ماننے پہ آئے تو وہ مدینے تک دیکھ لیتا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور چاہیں تو مشاہداتی طور پر بھی، درست ہے ہم مانتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی آپ قبر میں سب کچھ جانتے ہیں ہمارے حالات کو، اگر آپ چاہیں تو حضور ہماری قبر میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور ایسا ہوا ہے. اس کے بارے میں پریکٹیکل کتنے ایسی روایات ہیں جن سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا. میں ان تمام دلائل کو آپ کے سامنے کیا عرض کروں گا. اب قبر میں سرکار آتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں تین سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا کیا ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. حضور اس کے بارے میں علماء گفتگو کرتے رہتے ہیں، میں وہ تمام گفتگویں جو ہیں ان کو دہراؤں گا نہیں، جو میں سمجھ سکا ہوں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. فیضی صاحب قبلہ وہ یہ ہے کہ فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، وہ رب رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار الیوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے، لیکن مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. کاش میرا پنجاب ہوتا تو یہاں لوگ آغاز میں ہی تڑپ جاتے نا سر. من ربوں کا، رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، رب نے کوئی نہیں آنا مدد کرنے. فرشتہ پوچھے گا ما دینوں کا، دین کے بارے میں، تو دین نے کوئی نہیں آنا مدد کرنے. رب کے بارے میں تجھے اکیلے بتانا پڑے گا، دین کے بارے میں تجھے اکیلے وضاحت کرنی پڑے گی. فقط ایک سوال ہے من نبیوں کا. فرشتے کا کوئسچن بات میں ختم ہوگا، مدینے والے کی جلوہ گری پہلے ہو جائے گی، اور حضور آ کر فرشتے کو مخاطب کر کے کہیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. اور اعلی حضرت نے اس پہ یہ کہا کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کر نکیر آ گئے، آ کر انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گیا، عز و اقارب تنہا چھوڑ کے لوٹ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں منکر نکیر آ گئے، سوال کر رہے ہیں حضور، میرا کوئی حامی نہیں، میرا کوئی یاور و مددگار نہیں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے. یعنی سرکار تم کا مزاج تو اتنا نرم ہے اپنے غلاموں کے لیے کہ سرکار زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اپنے غلام کو تنہا نہیں چھوڑتے. اب چلیے پھر پیچھے چلتے ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی. اے نبی, آپ سے آپ کا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا, تو اللہ یہ جانتا ہے نا, چونکہ عطا کرنے والا وہی ہے, کہ نبی کو میں نے مزاج کیسا عطا کیا ہے. تو کہا, اے محبوب, یہ میں صرف آپ کو کنسیشن نہیں دے رہا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ والذین آمنوا, اور ساتھ ہے معہو, والذین آمنوا معہو. اے محبوب, آنے دے قیامت, نہ تجھے شرمندہ کروں گا اور نہ تیرے نوکروں کو شرمندہ کروں گا. نہ تیرے نوکروں کو, تیرے آمنو وہ ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو نبی پاک کے نوکر ہیں, نبی پاک کے غلام ہیں. اگر نبی کی غلامی نہیں ہے, نبی کی نوکری نہیں ہے, تو پھر ایمان کہاں کا ہے؟ پھر میں تو نہیں مانتا ہوں اس کو, جہاں چاہے مجھ سے بیٹھ کر بات کر لے. میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ایمان نام ہی زہرا کے بابا کے نوکر بننے کا. والذین آمنوا, صرف آمنوا نہیں کہا, اب فیض صاحب میں نہیں سمجھ سکا, علماء بیٹھے ہیں, آگے ہے ماہو. صرف ایمان والے نہیں, ماہو, ما ساتھ ہو کا مرجع ضمیر میرے نبی علیہ السلام ہے. اگر میں اس کو یوں سمجھ لوں کہ ما کا معنی ہوتا ہے ساتھ, اور جو ساتھ ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے, اللہ کرے میری بات سمجھ لے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. ما کا معنی ہوتا ہے ساتھ, اور جو ساتھ ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے, جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے, اور جو حاضر ہوتا ہے اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے, اگر اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا کہ اے محبوب, قیامت والے دن اللہ آپ کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا, اور آپ کے ان نوکروں کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا جو آپ کو حاضر بھی جانتے ہیں, آپ کو ناظر بھی جانتے ہیں. تو حضور والا, آج کی اس نشست خاص میں ہم جس نتیجے پہ پہنچے وہ یہ ہے کہ اس بزم امکان میں بڑے بڑے حسین, جمیل, بڑی بڑی برگوزیدہ شخصیاں اس بزم امکان میں تشریف فرما ہوئیں, لیکن جو عظمت, جو عزت, جو مرتبہ و مقام اللہ نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور ان کے صدقے میں ہمیں عطا کیا, اس طرح کسی اور کو نہیں ملا ہوگا. تو دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے گا کہ آج کی اس نشست میں ہم نے عظمت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ سمجھا, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب, اس فکر کو اجاگر کرنے والے اعلی حضرت فاضل بریلی, میں ان کے بارے میں وہ کیا سناؤں کہ آپ وہ بیٹھ کے جا رہے تھے, پھر سواری روک دی گئی, اور پھر کہا گیا مزدوروں سے کہ چار جو ہیں ان سے پتا کرو کہ سید کون ہے, یا اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے وہ علمی جتنے بھی آپ کے نکات ہیں وہ علماء بیان کریں گے نا, میرے جیسا نالائق کیا بیان کرے گا. میں تو یہی بیان کر سکتا ہوں کہ صرف ہم نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت کی نعتیں نہیں پڑھنی, فقط ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے اقتباسات کو نہیں سنانا ہے, ہم نے اپنے اندر ایک اعلی حضرت کا جذبہ, ان کا جو ایک شوق تھا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سٹرگل کر رہے تھے, وہ اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یوم اعلی حضرت کے موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو غیرت و حمیت اسلامی عطا فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ اور سرکار کے ساتھ محبت کی انتہا یعنی عشق ہمیں عطا فرمائے. اور آخر میں دل سے دعا کرتا ہوں سید اللہ رکھا شاہ صاحب بانی محفل ہیں, ان کے لیے اور ان کے اعز و اقارب کے لیے, آپ سب کے لیے اور علماء اہل سنت جتنے تشریف فرما ہوئے, جی ہاں جی سب علماء کے لیے اور پھر عوام الناس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہم سب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تازیست اپنے نبی کا پکا اور سچا غلام بنائے. اور مفتی اہل سنت مفتی اسلام بہت وہ روایتیں پڑھتے تھے کہ کچھ لوگ کم عمری میں بہت بڑا مقام پا گئے, تو جناب مفتی محمد اکرام فیضی اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اور ان کے اندر جو فکر ہے ان کے دادا کے حوالے سے, ان کے دادا جو میری جماعت اہل سنت کا ایک عظیم سرمایہ تھے, وہ فکر جو تھی وہ آج ان میں پائی جاتی ہے اور محسن فیضی صاحب میں. ہم تو اس گھرانے کے, میں تو ویسے بھی اس گھرانے کا بس خادم سمجھ لیجیے, مقروض بھی ہوں اور خود شاید زندگی میں ان کو کچھ نہ دے سکوں, لیکن قیامت والے دن اپنی ماں سیدہ زہرا پاک کا دامن پکڑ کے ضرور اس خانوادے کے لیے مانگوں گا. تو آپ کے لیے بھی اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج جب جب بھی سرکار کے ذکر کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں, اگر کوئی ایک آنسو بھی نکلا ہے تو دل سے دعا کریں کہ اس آنسو کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب میں آف دی ریکارڈ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. آپ سن رہے ہیں نیوز پیپر میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور خبریں بھی آپ سن رہے ہیں کہ اس وقت انڈیا مودی سرکار میرے وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کا ارادہ کر چکی ہے, لیکن وہ جانتے نہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں جو 313 تھے اور ہزاروں کے ساتھ لڑ گئے تھے. صرف کراچی نہیں, پنجاب سرحد بلوچستان سندھ پورا پاکستان, ایک ایک بچہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور جوان اور بوڑھے تک, میری مائیں بھی جس طرح کل پاکستان بنانے کے لیے ہم نے جانے دی تھی, آج بھی ہم افواج پاکستان کو, آج بھی ہم ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یقین دہانی نہیں صرف کراتے بلکہ پریکٹیکل نکلنے کو تیار ہیں. ایک بار پکار کے تو دیکھو محمد کے نوکروں کو, یہ تمہارا اسلحہ ہمارا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مخالف اندھا ہو جاتا ہے اسے کچھ سوچتی نہیں, وہ جانتا نہیں ہے کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے. مدینے والے کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایٹمی طاقت بنا رکھا ہے. تو پھر یہ مودی اور یہ جتنے بھی اپنا اپاہچ لوگ ہیں جو پاکستان کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں, یہ ان کا نقشہ بھی نہیں رہے گا دنیا کے خطے میں. تو دل سے دعا کریں, زور سے آمین کہیں گے کہ یا اللہ میرے پاک وطن کی حفاظت فرما, اور یا اللہ میرے پاک وطن کے محافظوں کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.